Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya ibal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi surat al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع حج اپنی تمام تر برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ بحمد تعالی عافیت کے ساتھ گزر گیا. دعا کریں کہ جتنے بھی عازمین حج گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے حج کو قبول فرمائے, اور حج کے جو اصل مقاصد ہیں کہ زندگی بدل جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, یہ حجاج کرام جب واپس آئیں تو یہ خیر و برکت کا باعث بنے معاشرے میں. الحمدللہ آج سے سورۃ الکہف کے مضامین کے حوالے سے چند گزارشات رکھی جائیں گی. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں وہ آیت نمبر 45 تا 49 ہیں. سب سے پہلے سورۃ الکہف کی اہمیت اور فضیلت, خاص طور پر جمعے کے دن, اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ویسے تو قرآن حکیم کی کوئی سی بھی سورت یا آیت مبارکہ پڑھی جائے وہ باعث برکت ہے, باعث ثواب ہے, لیکن بعض سورتیں قرآن حکیم کی ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فضیلت اور ان کی اہمیت بیان فرمائی, جن میں سے سورۃ الکہف بہت نمایاں ہے. خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت یہ مسنون بھی ہے, پسندیدہ بھی ہے, اور فتنہ دجال سے بچنے کے لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. خاص طور پر اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ ان آیات مبارکہ کو زبانی یاد کر لیا جائے اور جمعے میں خاص طور پر اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا. جیسا کہ عرض کیا باعث فضیلت اور باعث ثواب تو ہے ہی, اس فتنہ دجال سے بچنے کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. یہ ریکمینڈڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ فتنہ دجال کیا ہے, دجل کسے کہتے ہیں, جس کا علاج سورۃ الکہف میں بیان کیا. تو عربی زبان میں دجل بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکا, دجل کے معنی دھوکا. اور دجال کہتے ہیں بہت بڑے دھوکے باز کو, ایک ایسا شخص کہ یہ دھوکا دے, یعنی جو چیز جیسی ہے وہ نظر ویسی نہ آ رہی ہو, یہ دھوکا ہے, چیٹنگ ہے. لہذا دجال وہ شخص ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ جو یہودی ہوگا بنیادی طور پر. اور دجالیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اتنا زیادہ مزین کر دے گا, اتنا زیادہ اس میں اٹریکشن پیدا کر دے گا کہ انسان دھوکے میں آ جائے گا اور دنیا کی زندگی ہی کو اصل سمجھ کر تمام تر محنتیں, صلاحیتیں, ایفرٹس اسی دنیا کی زندگی میں اس کی گم ہو کے رہ جائیں. یہ ہے فتنہ دجال. اور جس تہذیب سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں, احادیث میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ ہر نبی نے اس فتنہ دجال سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ حدیث میں بھی اس طرح کی دعا آئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس فتنہ دجال سے, اور خاص طور پر مسیح الدجال, یعنی وہ دجال برپا کرے گا جو فساد, جس کا اب آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دور تقریباً شروع ہو چکا. اس سے متعلق انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ بیان کی جائیں گی. لیکن اس لفظ دجل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشت ثانیہ, اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, چھوٹا سا کتاب سے ہے لیکن بہت ہی مارکت العرف کتاب سے ہے, جس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دجل اصل میں ہے کیا. دجالیت یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر فوکس یا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کائنات پر اس کا فوکس ہو جائے. شفٹ آف فوکس کیا ہوتا ہے, شفٹ آف انسسس کیا ہوتا ہے, کہ جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے اس طرف نہ ہو, کسی اور طرف ہو جائے. یہی دجل ہے, یہی چیٹنگ ہے. راستہ آپ کا یہ تھا لیکن آپ بھٹک گئے, کسی اور راستے پہ چلے گئے. اب آپ نے جیسے ہی ٹریک چینج کیا, جتنی اسپیڈ سے آپ اس ٹریک پہ چلیں گے آپ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہی دجالیت ہے. اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لہذا رب سے محبت ہونی چاہیے, رب کی اطاعت ہونی چاہیے, رب کو پہچاننا, رب کی معرفت حاصل کرنا یہ حاصل ہے دنیا میں. محنت کا, مشقت کا, ہمارے مشاہدے کا, ہمارے ایفرٹس کا, کہ اپنے رب کو پہچانے, رب کی معرفت حاصل کریں, بلاخر اپنے رب سے محبت کریں, رب کی اطاعت کریں, رب کی بندگی کریں. لیکن دجالیت کیا ہے کہ رب کو بھلا کر ساری کی ساری توجہات کائنات پر رکھ جائے, جو کہ رب کی مخلوق ہے, تخلیق ہے, اس طرح ساری توجہ. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دجالیت یہ بھی ہے کہ اس وجود کے اندر دو چیزیں ہیں. انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. اب یہ دو بالکل الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں, الگ الگ ان کی غذائیں الگ ہیں, ان کے یوں کہہ لیجئے کہ شہر الگ الگ ہیں. روح کہیں اور سے آئی ہے, جسم کہیں اور سے آیا. لیکن دجالیت یہ ہے کہ انسان کی تمام تر توجہات اس جسم پر ہو جائیں, باڈی پر, یہ جو فیزیولوجی جس سے ڈیل کرتی ہے, ساری کی ساری توجہات جسم پر ہو اور جو اصل ہے انسان کی روح اس پر توجہ ہی نہ ہو, بلکہ افسر و بیشتر اس کا انکار پایا جائے. تیسری چیز جو دجالیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی, یہ 40-50 سال, 60 سال, 1000 سال, 15,000 سال, اسی پر تمام تر فوکس رہ جائے. کب اس کا آغاز ہوا, کب ختم ہوئی, یہ کائنات کیسے چل رہی ہے, نظام زندگی کیسا چل رہا ہے, یہ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے, چاند گرہن کیسے ہوتا ہے, ریڈ مون کیا ہے, یہی ساری کے ساری توجہات ہوں. لیکن مرنے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اصل زندگی، اس طرف توجہ نہ ہو، یہ ہے دجالیت. لہذا تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں آ جائیں، یہ ہے دجل. اللہ کے مقابلے میں اس کائنات پر غور و فکر، اس روح پر غور و فکر کرنے کے مقابلے میں جسم پر، جسمانی جو ہماری جو ضروریات ہیں اس پر توجہات ہوں، اور دنیا کی زندگی اصل فوکس بن جائے، یہی اس کا حاصل ہو، اور آخرت کی زندگی انسان کے مطمع نگاہ رہے ہی نہ. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دجالی فتنہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اب ظاہر ہو رہا ہے گریجولی. یہ سویلائزیشن تو ہے ہی دجالیت پر مبنی، تہذیب پوری کی پوری تہذیب، خاص طور پر یہ چینج آیا یورپ میں، ڈارک ایجز کے بعد جب یورپ میں جو چینج آیا، اس چینج کی بنیادی وجہ مذہب دشمنی تھی، کرسچینٹی کے خلاف بیسیکلی وہ ایک پورا انقلاب برپا ہوا، اور یہ مذہب دشمنی اس کی بنیاد میں موجود ہے. نتیجتاً پاپ سے نفرت، مذہب سے نفرت، اس کو ترقی میں رکاوٹ قرار گرداننا، یہ سارے کے سارے فلسفے ساتھ ساتھ آئے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی بنا کہ خدا تذکرہ سے ہی نکل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، گاڈ کون ہے، ہوگا نظر نہیں آتا، لہذا اس پر گفتگو نہ ہو. جو چیز نظر آتی ہے اس پر بات کی جائے، جو سائنس جس کو ثابت کر سکتی ہے اس پر بات کی جائے. لہذا روح کیسے ہے، تو آپ سائنس سے روح کو ثابت نہیں کر سکتے. اسپرچولیٹی کیا چیز ہوتی ہے، سول کیا ہوتی ہے، کس نے اس کو دیکھا، آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. لہذا وہ خارج از بحث، جسم موجود ہے، پیدا بھی ہوتا ہے، مرتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، ہزاروں قسم کے اینٹی بایوٹیز اس کے اندر موجود ہیں، اینٹی بایوٹک موجود ہیں، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں جو کہ آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے کائنات. پھر دنیا کی زندگی ہے 50 سال 60 سال 100 سال، زیادہ گزارنی ہے تو بنگلے ہوں، گھر ہو، گاڑیاں ہوں، لگژریز ہو، آسان سے آسان تر ہو جائے زندگی، اسی پر ساری کی ساری محنتیں. آپ کا ایجوکیشن سسٹم سکھاتا کیا ہے، ایک ایسا شخص تیار کرتا ہے کہ جو بہتر انداز میں اسی نظام میں پیسہ کمانے کی ایک مشین بن جائے، ایم بی اے کی ڈگری لے لے، ایم ایس کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، یا اور آگے بڑھ جائے 18-20 سال محنت کر کے، حاصل کیا ہے اس کا، دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی مشین، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا. اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات، دین، اس کو یہ بات سمجھانا کہ دین کا آغاز الف با تا سے، الف سے اللہ آتا ہے، بے سے بسم اللہ آتا ہے، یہ اکثر و بیشتر ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے نکل چکا. بہرحال ان تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے، دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے. یہی بنیادی موضوع ہے سورۃ الکہف کا، بالکل آغاز میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یہ ہے مرکزی آیت، آیت نمبر 7 اور 8 سورۃ الکہف کی. یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے زمین پر اس کی زیب و زینت کے لیے، اس کو مزین کرنے کے لیے، تاکہ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، تاکہ ہم انہیں جانچیں، تاکہ ہم انہیں پرکھیں، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا دنیا کی زندگی دار العمل، دار الامتحان، اور آخرت کی زندگی دار الجزا، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزلٹ. یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو سورۃ الکہف ہم سب کے لیے فتنہ دجال کی وضاحت کرنے کے لیے الحمدللہ کافی ہے. ایک ایک حرف اس کا، اس دنیا کی دجالیت، دنیا کا دھوکہ، دنیا پرستی کی مذمت پر جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمایا. لہذا چند آیات منتخب کی گئی ہیں، یہ سورۃ الکہف کا 6ویں رکوع کی چند آیات ہیں. آیت نمبر 45 سے حصہ آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے. ابھی بھی قرآن حکیم کا انداز ہے کہ باتوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اچھا ٹیوٹر، اچھا استاد ہوتا بھی وہی ہے کہ جو بات سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتا ہے، اور بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. لہٰذا دنیا کی زندگی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیدائش سے انتقال تک بس یہ ہے دنیا کی زندگی. وہ 50 سال کی ہے کسی کی، 60 سال کی، پاکستانیوں کی ایوریج ایج 66 برس محض. اس امت کی بھی تقریباً یہی عمر بیان کی گئی، 60 سے 70 سال، ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے. خود اللہ کے رسول کی عمر مبارک دنیاوی 63 برس. تو بہرحال ہمارے ذہنوں میں عام طور پر دنیا کی زندگی یہی 60 سے 70 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کی مثال دیکھیے اللہ پاک نے دی، وضرب لہم مثل الحیات الدنیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے. کما ان انزلناہ من السماء، ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی ہم نے نازل فرمایا. فاختلط بہ نبات الارض، تو جب آسمان سے پانی آیا، بارش ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ مل جل کر زمین سے جو ہے وہ سبزہ نکلتا. بارش کے بعد اگر کہیں بیج پڑا ہوا ہو، کھیتی باڑی خاص طور پر جب کی جاتی ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، وہاں بیج ڈالا جاتا ہے. جیسے ہی آسمان سے بارش ہوتی ہے، جو بارانی زمین ہے خاص طور پر، وہاں پر آپ دیکھیں کہ سبزہ آ جاتا ہے. فاصبح حشیمن، اور بالآخر وہ ایک ٹائم گزارتا ہے، چھوٹا سا پودا بڑا ہوتا ہے، ہریالی آتی ہے، گرین ہو جاتا ہے، لش گرین ہو جاتا ہے، پھر بہت خوبصورت لگتا ہے. خاص طور پر کچھ فصل ایسی ہیں کہ جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے، گندم کی فصل ہو یا کپاس ہو یا اسی طرح اور دیگر پودے ہیں کہ جب ان پر وہ پھول آتا ہے تو بہت خوبصورت ہے، جو کہ لگتا ہے کہ چادر اڑائی ہوئی آپ نے یلو کلر کی. لیکن وہ ساری زندگی ایسا نہیں ہوتا، کچھ ٹائم ہوتا ہے، 3 سے 4 مہینے اس کا میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے. فاصبح حشیمن تزروح الریاح، بالآخر وہ خشک ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہوا اڑاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، بالآخر ہوا اس کو اڑاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے. اب دنیا کی زندگی کو کھیتی سے جو منسوب کیا ہے، اس کو سمجھیے ذرا. دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ زمین نرم ہوتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے تو پودا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا جو جسمانی وجود ہے، اس میں رحم مادر میں جب یہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، تقریباً 120 دن کا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں ساری تفصیلات آئی ہیں. اس کے مختلف اسٹیجز آئے ہیں، نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علاقہ ہے، اور آج سائنس بھی الحمدللہ امبریولوجی پوری کی پوری یہی کچھ بیان کر رہی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جب تقریباً 120 دن کا ہوتا ہے انسانی وجود، جسمانی وجود، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس جسم کے اندر روح پھونکتا ہے. جیسے آسمان سے بارش آئی تو پودا ہوگا، اسی طرح جسم کے اندر روح ربانی ہے جو کہ ودیت کی جاتی ہے، تو یہ انسان وجود میں آتا ہے. الانسان، جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروریت کہا گیا، اور وہ آدم جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. ہر انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب روح ربانی اس کے اندر ودیت کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب کھیتی باڑی کرنے والے، بارش ہوتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں. آپ کے ملک میں بے شمار علاقے ایسے ہیں کہ جو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں بارش پر. بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ، سندھ کا بہت بڑا علاقہ، جہاں پر اتنا نہری نظام نہیں ہے، وہاں بارش پر ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیپینڈ یا دار و مدار سارا کا سارا بارش پر ہوتا ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر فصلیں اگتی ہیں، گویا ان کی زندگی ہے وہ. بالکل اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن کیا خیال ہے، گریجولی وہ بڑا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو گھر والے، ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ٹین ایجز میں آتا ہے خاص طور پر، اور پھر اس کی جو توجہات ہوتی ہیں، اس کی جو اٹریکشنز ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. چھوٹا بچہ جس کو بولنا نہ آتا ہو، آج بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اور جوانی خاص طور پر وہ دن جو عام طور پر ہمارے ہاں نکاح کا دن ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، جوانی میں انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اٹریکشن اس کی ساری کے ساری تزئین و آرائش پر ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کھیتی بڑھتے بڑھتے بالآخر اپنے جوبن پر آتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے ایجز گزارتے گزارتے، ٹین ایجز کے بعد جوانی، یوتھ، 25 ایئر خاص طور پر، 25 साल की उम्र से लेकर 33-34 साल की उम्र ये खूबसूरत तरीन उसकी जिंदगी के लम्हात होते हैं ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन ये हमेशा नहीं होते। फिर बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता 40, 45 और 50 में पहुंचता है, बाल सफेद हो रहे हैं, आधा कमजोर हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। इसी तरह वहाँ खेती है कि वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, सर्कल गुजारती है 3 से 4 महीने का, बिलाखिर वो हरियाली खत्म, जर्द होना शुरू हो जाती है या काट दी जाती है, और बिलाखिर हवा उड़ती है तो हवा उसको उड़ाती है। ऐसे ही इंसान 50, 60, 70 के बाद ग्रेजुअली अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है, और एक वक्त आता है बहरहाल इंसान पर भी मौत आती है, और इंसान को जहाँ से वो आया था उसके हवाले, जिस्म को उसके हवाले कर दिया जाता है डीकम्पोज होने के लिए, कब्र के हवाले कर दिया जाता है। और रूह कहाँ से आई थी? वो अल्लाह सुबहाना व तआला के पास से आई थी, वो वापस चली जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। और बिलाकर कयामत के दिन फिर दोबारा उसको लाया जाएगा। ये है खेती और इंसान की जिंदगी के दरमियान रिजेम्बलेंस, मुतरादिफ होने के एतबार से। लेकिन बहुत अहम नुक्ता है जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल में मिलता है, और वो तवज्जो दिलाते हैं इस तरफ, काश के मैं घास का तिनका होता। अब सिद्दीक अकबर हैं, मार्फत के एतबार से ये अल्फाज उनके बड़े अहम है, अल्लाह को पहचानना, खासतौर पर आखरत का जो तसव्वुर था इनको, लर्जा रहते थे, डरते रहते थे। वो फरमा रहे हैं कि काश में घास का तिनका होता जो अपना वक्त गुजारता है, खत्म हो जाता है, खा लिया जाता है, जला लिया जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं। काश में चिड़िया होता कि जो अपना वक्त गुजारती है, चहचहाती है, लेकिन खत्म हो जाती है, कोई हिसाब किताब नहीं। इंसान का अलमिया क्या है कि इसको इन तमाम स्टेजेस से गुजरकर बिलाखिर अल्लाह सुबहाना व तआला की जनाब में हाजिर होना है, हिसाब किताब देना है लम्हे लम्हे का। यह है इंसान के एतबार से बहुत अहम मसला कि खेती खत्म हो जाती है, इस्तेमाल कर ली जाती है, चूरा चूरा हो जाती है, लेकिन इंसानी जिंदगी का मामला यह है कि उसको एक एक लम्हे से मुतालिक जवाबदेही करनी, और खास तौर पर जवानी। अल्लाह के रसूल के अल्फाज है नबी करीम के अलैहिस्सलाम, ला तज़ूला कदम इब्ने आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन ख़म्स। इब्ने आदम से क़ियामत के दिन जो सवालात किए जाने, उनमें दो सवालात नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी से मुताल्लिक बयान फरमाया। इब्ने आदम के कदम हिल ना सकेंगे बारगाह खुदाबंदी से, यहां तक कि उनसे 5 बातों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। इन 5 में से 2 सवाल जिंदगी से मुताल्लिक, अन उम्री फीमा अफना, उम्र कहां फना की, वह अन शबाबी फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी किस काम में लगाई, इसके बारे में जवाबदेही करनी है। तीसरा सवाल, वह अम्माली ही मिन अयन इक्तसबा व फीमा अनफका, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इसके बारे में भी जवाबदेही करनी है। और 5वां सवाल होगा, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। ये हैं वो 5 सवाल जो क़यामत के दिन तमाम इब्ने आदम से होंगे, इसमें काफिर हो या मुसलमानों कोई एग्जेम्पशन नहीं है। और सुने मरियम, इसमें ये आयत मुबारक बयान हुई है कि ये फर्दन फर्दन होगा, वह कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामती फर्दा, उनमें से हर एक अल्लाह की जनाब में हाजिर होगा फर्दन फर्दन, अकेला अकेला, तना तना। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमें उस दिन की रुसवाई से महफूज फरमा दे। और दुनिया में अकलमंदी यही है कि इंसान उस दिन की तैयारी करे। अच्छा तालिबे इल्म वही होता है जो साल के दौरान एग्जाम की तैयारी करता है, पेपर पैटर्न समझता है, सिलेबस को समझता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको समझता है, उसकी तैयारी करता है। और सारी बातें अकलमंद वही शख्स है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, अल कय्यूसु मन दाना नफ्सहु व अमिना लिमा बाद अल मौत। समझदार आदमी वो है, दाना, सियाना, जीनियस, के जो अपने नफ्स को पहचाने, नफ्स की शरारतों को पहचाने और अमल करे मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए जो हमेशा हमेशा की है। अब देखिए, दुनिया की जिंदगी आजमाइश और दज्जालियत और दजल है क्या? दुनिया में रब्बे कायनात ने बहुत सारी चीजों के अंदर मोहब्बत रखी है, अट्रैक्शन रखी है, लिहाजा आम तौर पर इंसान इन्हीं मोहब्बतों में फंस कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। और 2 चीजें हैं जिनका तस्करा कुरान हकीम बार बार करता है, वो है माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। इन्हीं 2 मोहब्बतों में अक्सर व बेशतर इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। لہذا اس کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، زیب و زینت ہیں، آرائش ہیں، اٹریکشنز ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید لگانے کے اعتبار سے. بس یہ فلسفی اگر سمجھ میں آ جائے کہ یقیناً مال کی محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور کتنی رکھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، جب رب کائنات خود بیان فرما رہا ہے تو انسان زیادہ فلسفی نہ بنے تو زیادہ ہی اچھا ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، مال کی بڑی شدید محبت ہے اس کے اندر، اور یہی ذریعہ آزمائش ہے. اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، خاص طور پر 24 گھنٹے کا، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال، گریجولی ذرا اس کو بڑھاتے جائیں. 24 گھنٹے میں ہمارے اوقات کار، جو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے وقت، وہ کن کاموں میں لگ رہا، کس کی خدمت میں لگ رہا، آپ تجزیہ کر لیجئے. اکثر و بیشتر ہماری محنتیں، ہماری صلاحیتیں یا تو مال کمانے کے لیے، اور مال کمانے کا ایک آبجیکٹو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، بہترین گھر ہو، گاڑی ہو، اچھی سے اچھی تعلیم ہو، اسی میں اکثر و بیشتر ہماری صلاحیتیں لگ رہی نہیں لگ رہی. اپنا تجزیہ کیجیے، کسی اور کو نہ دیکھیں. 24 گھنٹے کہاں لگ رہے ہیں، ایک ہفتہ میں نے کہاں لگایا، ایک مہینہ میرا جو گزرا اس میں اتنے گھنٹے تھے میں نے کہاں لگائے، پھر سال پر طرح آ جائیے، اور بالآخر مرنے سے پہلے تو انسان سوچے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے میں مٹی ہوتا. وہ مرنے کے وقت انسان اگر تجزیہ کرے، اپنا میں پیدا ہوا، میں نے کہاں تعلیم حاصل کی، پھر شادی ہوئی، پھر اولاد ہوئی، پھر گھر بنایا، اس سے بہتر ہے روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا تجزیہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اوقات کار، ہماری صلاحیتیں، ہماری ایفرٹس کہاں لگ رہی ہیں، کس کام میں لگ رہی ہیں. رب نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھو یہ مال اور یہ اولاد، یہ بیٹے خاص طور پر دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی سے جو رب کو پسند بھی ہے اور رب سے تمہیں اب رضا بھی دلوائے گی، وہ تمہاری نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، تمہارے رب کے نزدیک جو زیادہ بہتر ہیں بدلنے کے اعتبار سے بھی، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی. لہٰذا اگر امید لگانی ہے، انسان بہرحال امیدیں لگاتا ہے، تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مال کو کماؤ، لیکن حلال طریقے سے اس مال کو خرچ کرو، حلال اور جائز معاملات میں. یہی مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، 18 ذوالحج، آج کی یوم شہادت، غنی کا لقب حاصل کیا حضرت عثمان غنی نے، بے انتہا پیسہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، لیکن مال کی محبت نہیں تھی، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی نے اپنا تمام تر پیسہ مسلمانوں پر، دین پر، دین کے خدمت پر لگایا، اور اللہ کے رسول نے آپ کو غنی کا لقب دیا، ذو النورین کہلائے، دو نور والے. پیغمبر اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو جاتا ہے اس بیٹی کا، غمزدہ رہنے لگتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول سے ایک نسبت تھی، لہذا دوسری بیٹی نکاح میں دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکاح جو حضرت عثمان کا ہوا دوسری بیٹی سے، پہلے آسمان میں ہوا تھا، پھر زمین پر ہوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول یہ عثمان غنی کا نکاح کیا جائے. آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی. یہ ہے ان کا مرتبہ مقام. لیکن پیسہ بے انتہا تھا، وہ پیسہ لگا کہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق جہاں اللہ کے رسول حکم دیتے آپ خرچ کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر مدینے میں جا کر مسلمانوں کی جو مشکلات تھیں، تکالیف تھیں، उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हजरत उस्मान गनी है रजी अल्लाह ताला। बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन वक्त नहीं है कि तफसील में जाऊं। बहरहाल कोशिश कीजिए कि आप हजरत उस्मान गनी के हालात वाकयात को पढ़िए। इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक किताब है शहीद मजलूम, और जिस तरह से शहीद किए गए उस्मान गनी, बहुत ऊंचा मुकाम है हजरत उस्मान का रजी अल्लाह ताला नो। चाहते तो इन खवारिज का इनसे बदला लेना या इनको कला कमा करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जिस तरह तरबियत हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी जान के लिए जाती अदबार से उन पर हमला नहीं करवाया और बिलाकर उन्होंने जो है हमला किया और शहीद कर दिया हजरत उस्मान गनी को। ये वाकया है, हकीकत है। ये किताब से पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि तारीख में अगर मजलूम शहादत हुई है तो हजरत उस्मान गनी की रजी अल्लाह ताला। आमतौर पर हमें मालूम ही नहीं अफसरों बेशतर, ये है हमारे अकाबिर, ये है हमारे आइडियल्स जिन्होंने जिंदगी गुजारी बेहतरीन तरीके पर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग थे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मौजू पर किताब का जरूर हासिल करें, इसका मुताला करें। बहरहाल पैसा अगर हिदायत के साथ मिले तो सिद्दीक अकबर और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें मौजूद हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल मौजूद है। ये अशराए मुबशरा में जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, ये अजीम सहाबा हैं रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। लेकिन अगर हिदायत ना हो तो फिर ये दुनिया की जिंदगी का सबसे बड़ा फितना ये पैसा है। अल्लाह के रसूल की हदीस से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी कि अल्लाह मैं इस अपनी उम्मत के लिए जिस फितने को देख रहा हूँ वो माल का फितना है। और आज देख लीजिए माल ही तो है, ये दुनिया में जो फसाद हो रहा है, दुनिया में जो कत्ल गारत हो रहा है, और आइंदा जो ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है, इसराइल किस लिए, क्या मकासद है? एक ही मकसद कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा किया जाए, पूरी दुनिया की जो ब्लैक गोल्ड है या और दीगर रिसोर्सेज, उस पर कब्जा किया जाए, जिसके लिए इराक में जो फसाद वो करवाता रहा और करवा रहा है आपके इल्म में। बहरहाल ये बात भी वाजे है, डॉक्टर साहब की किताब मौजूद है। मौजूदा और साबका मुसलमान उम्मतों का माजी, हाल और मुस्तकबिल, और मुसलमानों ने पाकिस्तान की खसूसी जिम्मेदारियां, मेरी गुजारिश है इस किताब को हासिल कीजिए, जरूर पढ़िए। डॉक्टर साहब ने तमाम अहादीस मुबारका जमा करके पेशिंग गोइयां जिसमें मौजूद हैं कि इसराइल क्या करेगा, यहूदी क्या करने जा रहे हैं, ये ग्रेटर इसराइल है क्या, इसके पीछे मकासद क्या है, और फिर जितना जुल्म और सितम मुसलमानों के साथ खास तौर पर अरब के साथ होने वाला है, ये सब की सब अहादीस मौजूद हैं। और जैसे मैंने किया अल मलहमतुल उज़्मा, इसके अल्फाज तो हदीस में आए हैं, वो अहादीस भी सारी की सारी मौजूद हैं, उसका मुताला कीजिए। ये दौर तकरीबन शुरू हो चुका है और अब ये जो खास तौर पर मुसलमानों पर बहुत सख्त दौर आने वाला है, जिसमें बहरहाल हमारे कसूर तो हैं, बड़े बड़े जराइम हैं, अरबों के जराइम की तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर अगर कोई मुजरिम कौम है, मुजरिम कौम वैसे थे मजमुई, तो वो मुसलमानों ने पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों ने इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया था, हम यहाँ अल्लाह का दीन नाफिज करेंगे। 67 साल हो चुके हैं, दीन नाम की कोई शय ही नहीं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जोड़ने वाली शय थी हमारे दरमियान वो तकरीबन खत्म हो चुकी। लिहाजा डिफरेंसेस मजीद बढ़ेंगे, मजीद फसाद होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में एक बहुत बड़ी रुकावट हमारा मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी है, ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी आर्मी का कोई और कहीं और जो है उसको बिजी कर दिया गया, असल मैच इसराइल से था, हमारे कहीं और साइड मैच खिला दिया गया, कहीं और धंधों में लगे हुए, किसी और को गोद लिया हुआ है, और किसी कोई और धंधे जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली ये मुकाबला होगा, और इसराइल और पाकिस्तान दुनिया में दो नजरियाती ममालिक हैं, सिर्फ दो नजरियाती ममालिक, वो ज्यूज, वो यहूदी मजहब की बुनियाद पर जो है वो बना, और उससे पहले भी हम भी ताला अल्लाह पाक ने पाकिस्तान कायम किया। 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख हमें याद है, लेकिन जो याद रखने की तारीख है वो 27 रमजान मुबारक है, वो अजीम रात जिसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने पाकिस्तान कायम किया था। इंशाल्लाह अब ये मुकाबला होने वाला है, गोया ज्यूज पूरी दुनिया के बातिल जितने भी हैं वो सब के सब जमा होंगे उसके साथ, اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پاکستانی ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کی مدد کے لیے پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. افغانستان بہت اہم ہے، پھر ایران بھی بہت اہم ہے، یہ ایک بلاک ہے پورا کا پورا آخری چٹان اس اسرائیل کے لیے. بہرحال اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت وہاں بھی شیعہ سنی فساد کرایا، یہاں پر بھی پروکسی جنگ کروا رہا ہے. لیکن بہرحال ہمیں بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا. یہ کہنا آسان ہے کہ یہودی کروا رہے ہیں، ہمارے بھی تو بڑے بڑے جرائم ہیں، ہمارے بھی تو بڑے بڑے قصور ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور آنے والا دور جو ہے اس کے لیے پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بہرحال آزمائش کی جگہ ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، لیکن رحمت للعالمین تشریف لائے اور انشاءاللہ دنیا میں یہ عادلانہ نظام جو دین اسلام ہمیں دیتا ہے وہ قائم ہو کے رہے گا. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین غالب ہو کر رہے گا. اب اس کا آخری فیس، آخری تیج کہہ لیجیے جو ہونے والا ہے، ان کی گڈی وہاں پر تن چکی اور وہ پوری طرح سے طاقت کے ساتھ اب آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام کا بھی ریوائول ہوگا، اور یہ آخری مقابلہ، آخری چٹان جس کو کہہ لیجیے، یہ اب مقابلہ ہونے والا ہے. اس میں پاکستانیوں کا کردار بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ ہمارا کیا اہم کردار ہے، لیکن وہ بات دوسری ہے کہ جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ہمیں اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں واقعتا اسلام کا جھنڈا تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.